عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. مع بني الجود والكرم، من بين العلم والحلم والحكم، وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحزن فيه غير منقصه. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت بلا سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجات بلا سلام. خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث قیمت پہ لالا و سلام. سیدہ ظاہرہ، طیبہ ظاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لالا و سلام. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بيدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بيدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یوں تو تسلسل کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے گزشتہ دو درسوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی اس مبارک سورت کے ابتدائی عنوان کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، لیکن گزشتہ شب اور آج کا گزرا ہوا دن یہ مناسبت رکھتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیدۃ النساء اہل الجنہ خاتون جنت بتول زہرا، خیر النساء فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا وعلیہا کی وفات طیبہ کے حوالے سے. اہل سنت کا یہ طریق ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے وہ تمام پسندیدہ افراد، ان سے محبت کرنا یہ شعار اور مزاج اہل سنت ہے، بالخصوص حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عزام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ یعنی جو ابھی روزہ گزرا ہے تین رمضان المبارک، اس کو نسبت ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال سے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذات میں، اپنے کمال میں ایسی یکتا اور ایسی بزرگ اور ایسی معتبر،
اور ایسی عظیم ہستی ہے کہ تاریخ انسانیت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آپ کی عقیدت، آپ کا احترام اور آپ کی دہلیز سے عقیدت، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا، اہل جنت کا، پاکیزہ روحوں کا مزاج اور شعار رہا ہے. اسی بزرگی کو اور اپنی نسبت کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ کرنے کے لیے آج چند باتیں سیدہ بتول زہرا خیر النساء رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے فضائل و مقام کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے. یہ عظیم ہستی ہیں کہ اسلام کے بے شمار افراد، جو برگزیدہ افراد ہیں، یہ خاتون ہونے کے باوجود ان تمام میں برگزیدہ اور افضلیت کا مرتبہ رکھتی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی تعداد 6 ہے، جس میں 2 صاحبزادے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور تاریخ نگار نے یہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم ہی کو طیب و طاہر کے نام سے یاد کیا گیا. اس لیے بعض اوقات ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر کہیں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر بھی ذکر کیا گیا، لیکن علماء نے یہ لکھا کہ حضرت قاسم جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، جن کی نسبت سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم اسی نسبت سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے قاسم، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 اولادیں ہیں، وہ میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدف اقدس سے ہیں، اور ایک جو شہزادے ہیں حضرت ابراہیم، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. لیکن یہ دونوں شہزادے بچپن میں وصال فرما گئے. حضرت قاسم وہی ہیں کہ جن کے وصال کے بعد سورہ کوثر کا نزول ہوا. مشرکین مکہ نے جب اس بات کو ذکر کیا کہ یہ تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہیں، اور ان کے بیٹے قاسم تھے، اب وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ اب ان کی آگے اولادوں کا سلسلہ کیسے چلے گا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے تانے کا جواب دیا، اور انہوں نے معاذ اللہ اپنی زبان سے اس بات کو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اب کٹ گئی ہے معاذ اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے مکہ شریف میں منا کی سرزمین پر اس سورت کو نازل فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب، ہم نے آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں کثرت اور خیر عطا فرمائی ہے. اس کی آواز تھوڑی کم کر درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی محمد. یہ تسلسل ہے، اس کے ساتھ آپ اس موضوع کو سمجھیں گے تو پوری ایک کتاب منقبت تیار ہو جائے گی، اور سیاق و سباق کے ساتھ، یعنی آگے پیچھے سے یہ پورا مضمون ہمارے ذہنوں کے اندر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اتر جائے. میں نے عرض کیا کہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ہمارے نبی پاک، جن سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد سب سے پہلے ہوا، اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہم اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، تو 15 سال کا فرق تھا. اور یہ پیغام نکاح خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. انشاءاللہ ام المومنین کا یوم آئے گا تو ہم سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بات کریں گے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو کفار نے یہ تانا دیا کہ اب ان کی نسل جو ہے کہ وہ ختم ہو گئی. یہ جب تک حیات ہیں گفتگو کریں گے، اپنے دین کو بیان کریں گے، اور جیسے ہی یہ وصال فرمائیں گے تو ان کے بعد ان کی نسل کو لینے والا کون ہوگا. اس لیے کہ خاندانی وراثت کے جو سلسلے ہیں، مزاج کے جو سلسلے ہیں، وہ بیٹوں سے چلتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ جملہ کہا، ابتر کا معاذ اللہ. تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اعطیناک الکوثر، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب توجہ سے سنیے کہ کوثر کہتے کس کو ہیں. کوثر، کوثر کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر مختص کی ہے، اس کا نام ہے کوثر. ایک بات، پھر اس لفظ کا لغوی معنی کے اعتبار سے کوثر جو ہے وہ کثیر کا مبالغہ ہے، اس کو آسان انداز میں اگر آپ سمجھیں میں بچوں سے عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کئی جیسا قلیل سے زیادہ کثیر ہوتا ہے اور کثیر سے زیادہ کوثر ہوتا ہے، یعنی کئی قلیل ملے، کئی تھوڑے ملے تو پھر بہت ہوتا ہے، کئی قلیل ملے تو کثیر ہوتا ہے اور کئی کثیر ملے تو کوثر ہوتا ہے۔ اس مسجد شریف میں الحمدللہ ہم سورہ مبارکہ کی تفسیر کرنے کا شرف بھی 4-5 سال پہلے حاصل ہوا ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے۔ اہل عرب کوثر کا لفظ کہاں پر بولتے تھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل زبان ہے اور قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ عربی زبان میں اترنے سے مراد یہ کہ اہل عرب بول چال میں جو لفظ استعمال کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کے ساتھ پیغام حق کو بیان فرمایا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے۔ اب آپ کی جو مدر ٹنگ ہے، جو آپ کی مادری زبان ہے، میں اگر اس کے محاورے کو استعمال کر کے بات نہ کروں تو میں اپنی بات آپ کے دل میں نہیں اتار پاؤں، کیونکہ درد اور تکلیف میں آپ اپنی مادری زبان میں خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں، خوشی اور مسرت میں آپ اپنی زبان جو آپ کی مادری زبان اس میں خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر احکام القرآن میں اس بات کو لکھا ہے کہ کوثر کا لفظ کب استعمال ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں اہل عرب جب کسی چیز کی زیادتی، جب کسی چیز کی کثرت، کسی شے کا، کسی چیز کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ اس کو گننا ممکن ہی نہ ہو تو اس کو کوثر کہتے تھے۔ تو اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ دیکھیے یہ تمام تفسیروں کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ایک بیٹا تیرا گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بہت بڑی نعمت سلب ہو گئی اور اب تجھے فضل اور نعمت سے رب نے عاری کر دیا معاذ اللہ۔ فرمایا نہیں، ان آتینا کل کوثر، ہم نے تو آپ پر اس قربانی کے عوض پر اور آپ کے صبر پر اور آپ کے تشکر پر ہم نے تو آپ کو اتنا دے دیا کہ زمین پر پڑے ہوئے ریت کے ذرات تو شمار ہو سکتے ہیں، سمندر کے اندر کی مچھلیاں تو شمار ہو سکتی ہے، کائنات کے افراد تو شمار ہو سکتے ہیں، دشت و صحرا کے ذرے تو شمار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پر برسنے والی نعمتوں کا شمار کرنا یہ بندے کے حساب میں نہیں۔ فرما انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما۔ اب اس کی کثرت کو علماء نے لکھا کہ اس کوثر میں کیسی کثرت ہے، فرمایا دیکھیں ایک معنی تو خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا، فرما الکوثر هو الخیر الکثیر، هو الخیر الکثیر، یعنی کوثر کیا ہے؟ ہر قسم کی بھلائی۔ ابھی بے شمار چیزوں میں بات آ جاتی ہے، سرکار کے علم غیب کا مسئلہ ہو، اختیارات مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، نورانی کا، بس یہی آیت سب میں کام آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی تفسیر یہی بنتی ہے۔ اگر بندہ مسلمان ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے بزرگوں دوستو یہ ایک ہی آیت کافی ہے، اگر وہ قبول نہ کرنا چاہے تو پورا قرآن اس کے سامنے پڑھ دیں تو جناب وہ کوئی حاصل نہیں۔ یہ ایک ہی آیت کا ایک لفظ، صرف ایک بلکہ کلمہ کوثر، یہ اس بات کو بیان کرتا ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ایسے صحابی جن کو حضور نے قرآن کی تفسیر خود سکھائی۔ محبت سے سبحان اللہ کے جملے بھی کہیے اور لفظوں کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش بھی کیجیے۔ لفظ کوثر کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ حبر الامہ، صحابی رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، جو خود اہل بیت میں سے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر سکھائی، ایسی تفسیر سکھائی کہ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے دعا دی تھی کہ اللہم علمہ بالتاویل وفقہ فی الدین، یا اللہ اس کو قرآن کی باریکیاں اس کے سامنے کھول دے، قرآن کی باریکیاں میرے غلام کے سامنے کھول دے، وفقہ فی الدین اور دین کی اصل دانائی سمجھ، جو تیرے اور تیرے رسول کی مراد ہے جو ان لفظوں میں چھپی ہوئی ہے، تو فقہ فی الدین، دین کی دانائی اس کے لیے کشادہ کر۔ میں وہ واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں، پھر بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اضافی نماز فرض تھی اور وہ تہجد ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نماز اضافی دی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر شریف چھوٹی تھی، 8 سال یا 9 سال کے قریب سمجھیے، یہ چھوٹی عمر تھی ان کی، کیونکہ سرکار کے چچا حضرت عباس کے یہ بیٹے تھے، تو ان کا گھر جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب بیدار ہوئے تو یہ حضور کی خدمت میں تہجد کے لیے پانی لے کر پہنچے۔ سرکار نے وضو فرمایا اور وضو کر کے حضور علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم امام احمد میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں جو کتاب التہجد کا باب ہے اس کی شرح کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، تو یہ حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، حضور کا احترام بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو بچے خاص طور پر میرے بچے آپ سنیے، تاکہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اپنے دوستوں کو آپ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شان عطا فرمائی۔ تو دیکھیں حضرت عباس آپ ہی کی عمر کے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر گئے۔ سرکار نے وضو کیا، وضو سے جب حضور فارغ ہوئے تو نماز تہجد کے لیے حضور نے خود ان کو اپنے ساتھ نماز میں شامل کیا۔ یعنی سرکار علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بالکل ذہن میں نقشہ لائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ایک جانب کھڑا کر دیا، 8-9 سال عمر ہے ان کی، اور حضور نے نماز شروع کی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے کہنے کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، تو سرکار نے دیکھا یہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر حضور نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا نماز شروع کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹ گئے، 3 دفعہ یہ بات ہوئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف مڑ کر فرمایا، ما بالک، کیا ہو گیا تجھے؟ ان اجو لك حسائی فتحلفنی، میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں 8-9-10 سال کی عمر ہے ان کی، تو حضور پوچھتے ہیں تجھے کیا ہو گیا عبداللہ ابن عباس؟ اے میرے بچے عبداللہ، میں تجھے اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتا ہوں ابن عباس، اور جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیوں ہٹتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور، انہوں نے عرض کی حضور کی بارگاہ کہ ما ینبغی ان یصلی حذاک، حضور کسی میں یہ جرت ہے نہیں کہ وہ آپ سے کندھا لگا کر نماز پڑھ سکے۔ آپ جملے پر غور کریں، ادب دیکھیں، میں بچوں سے بات کرنا چاہوں گا، ادب دیکھیں آپ، یعنی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، چھوٹے سے، یعنی آپ کی عمر ہے 10 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر، یہ چھوٹی سی عمر ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ کہنے کہ حضور ما کان یبغی ان یصلی حذاک انت رسول اللہ، حضور کس میں یہ جرت ہے، کون اتنی شان والا ہوگا، کون اتنی قدر والا ہوگا کہ جو آپ سے کندھا لگائے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اس اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ میرے غلام کو میرے مرتبے کی اتنی سمجھ ہے، میرے مرتبے کا اتنا لحاظ ہے، میرے مرتبے کا اتنا پتا ہے، تو سرکار پھر خود پیچھے کی جانے لگے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور نے یہ دعا پڑھی کہ مولا اب اس تعظیم پر اس کو اجر یہ دے، میرے ادب کے عوض اس کے لیے قرآن کو آسان کر۔ تو پتا چلا کہ قرآن عربی ڈکشنریوں سے نہیں، رسول اللہ کے ادب سے آسان ہوتا ہے، قرآن گرامر میں مہارت حاصل کرنے سے نہیں، اصلا وہ ادب مصطفیٰ سے اس کے مضمون کھلتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا کہ اللہم علمہ بالتاویل، یا اللہ قرآن کی وہ باریکیاں اور ایسے الفاظ تو کئی معنی رکھتے ہیں جس کا صحیح مفہوم صرف تو ہی جانتا ہے، تیرا کلام ہے، وہ معنی اس کے سینے پر اتار، اور وہ فقہ فی الدین، اور اس کو دین کی آگاہی اور دانائی عطا فرما۔ تو کوثر کا معنی کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو آپ کی طبیعت کرے تو کہیے گا، لیکن بات کو سمجھ کر کہیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے دعا دی نا، تو پھر قرآن کے مضامین میرے لیے اتنے آسان ہو گئے، اس کا مطلب میرے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ فرمایا لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے میں یوں ہی قرآن سے حل کر دیتا تھا، یوں ہی حل کر دیتا تھا۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی سے بڑی چیز اپنی جگہ پر ہے، قیمتی سے قیمتی چیز اپنی جگہ پر ہے، ضروری سے ضروری چیز اپنی جگہ پر ہے، اونٹ کی رسی کہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی رسی بھی اگر میری کھو جاتی ہے نا، اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، اونٹوں کے پاؤں کو باندھا جاتا تھا تو اونٹ کی رسی بڑے بڑے علمی مسائل کے سامنے تو ایک حقیر سی چیز ہے. یعنی قرآن کا معنی کوثر ہے, یعنی اس عظیم معنی کے مقابلے میں, اس کو سمجھنے کے مقابلے میں تو یہ اونٹ کی رسی تو ایک حقیر سی چھوٹی سی چیز ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز, کیسے چھوٹی سی, کون سی چھوٹی چیز؟ فرمایا اونٹ کی رسی جیسی چیز بھی لو تا علی قالو بعید, فرماتے اگر مجھ سے میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے لوجدتہ فی کتاب اللہ, میں قرآن کھولتا ہوں قرآن مجھے بتا دیتا ہے وہ کہاں رکھی. تو میرے بزرگوں, میرے بچوں, میرے دوستوں, آپ غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہاتھ رکھا تو علم اتنا کھلا, تو بتائیے قرآن ہمارے آقا پر کتنا روشن ہوگا. مجھ سے ایک بندہ اللہ کہنے لگے کہ قیامت کب آئے گی یہ حضور کو پتا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں یہ ہے مسئلہ؟ کہ لگے ہے. تو میں نے کہا پھر حضور کو نہیں پتا؟ کہ لگے کل کیا ہوگا یہ حضور کو پتا ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن میں ہے؟ کہ لگے ہاں ہے. تو میں نے کہا حضور کو نہیں پتا؟ جب عبداللہ ابن عباس حضور کے جوتوں کی خدمت کرنے والے, سرکار کی قدموں میں بیٹھنے والے, ایک دعا سے قرآن ان پر اتنا روشن ہوا کہ قرآن ان سے باتیں کرتا ہے, یعنی قرآن ان کو مفہوم اور علم دیتا ہے کہ اونٹ کی رسی بھی, میرے بچوں غور کریں آپ, اونٹ کی رسی بھی اگر کھو جائے تو قرآن سے اس کو پتا چل جاتا ہے. تو جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں قرآن ان کی کتنی رہنمائی کرتا ہے, تو قرآن زمین اور آسمان کے تمام علوم اس کے اندر ہے, تو وہ علوم حضور کو کس طرح یہ بتاتا ہو. لہذا آپ سے اگر کوئی یہ کہنا حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, آپ اسے کہیے کہ آپ حضور کو نہیں جانتے, آپ ایسی بات نہ کریں, آپ حضور ہی کو نہیں جانتے, ایسی ہلکی بات نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں جانتے تو پھر کائنات میں جانتا کون ہے؟ اب آپ غور کیجیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس, میں نے ان کا مرتبہ صرف اس لیے بتایا تاکہ آپ کا ذہن اس حوالے سے تھوڑا سا کشادہ ہو جائے اور اس پر تھوڑا توجہ کریں آپ, کہ اب ذرا تسلی سے میں کہوں گا سبحان اللہ, ذرا دل میں کہیں اور تسلی سے آپ مجھے گفتگو جاری رکھنے لگے. جو جملہ آپ کو محبوب ہو اس پر آپ دل میں سبحان اللہ کہیے تاکہ ہم گفتگو کو تسلسل کے ساتھ لے کر چلیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ان سے کسی نے پوچھا کوثر کا کیا معنی ہے؟ حضرت قاسم انتقال کر گئے, حضور کے بیٹے انتقال کر گئے, کافروں نے کہا کہ ان سے نعمتیں چھین لی گئی. معاذ اللہ, اللہ نے فرمایا ان اعطینا کوثر, نعمت کیسے چھینی گئی؟ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرما دیا. اور کوثر کہتے کس کو ہے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اہل عرب, ایسی چیز, ایسے افراد, ایسی چیزیں جس کو شمار کرنا, گنتی کرنا بندے کے بس سے ہی باہر ہو, تو اہل عرب اس کو کوثر کہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے نہیں فرمایا ان اعطینا القلیل یا ان اعطینا القصیر, فرما ان اعطینا القوثر, فرما ہم نے آپ کو اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ فرد بشر اس کو جان ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو جو دیا گیا ہے کوئی جانتا ہے تو وہ آپ کا رب جانتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کوثر سے مراد الکوثر هو الخير الكثير, کوثر سے مراد ہے ہر چیز کی کثرت, ہر خیر, ہر بھلائی, ہر انعام, ہر خوبی, ہر نعمت کی کثرت اللہ رب العالمین نے دامن مصطفیٰ میں رکھ دی. اب ہر وہ چیز جو نعمت ہو وہ دامن مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو لکھنا آتا تھا, میں نے کہا جی لکھنا نعمت ہے کہ نہیں بتائیے. نون والقلم وما یسطرون, قرآن کہتا ہے کہ نون کی قسم ہے اور قلم کی قسم ہے, اور قلم جو تحریر لکھ رہا ہے اس کی قسم ہے. تو لکھنا پڑھنا ایک نعمت ہے, اور کوثر والی آیت بتا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت سے اپنے محبوب کو محروم رکھا ہو. یہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے, حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, اس کی تفسیر یہ ہے جو چند علماء نے ذکر کی, معجزات کی کثرت تھی, انعامات کی کثرت تھی, آپ پر قرآن اتارا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ کٹ گیا تو ہم نے آپ کو اولاد سے محروم کر دیا اور آپ کی نسل ختم ہو گئی, نسل بریدہ والا معاملہ ہے. معاذ اللہ, فرمایا نہیں, ان اعطینا کوثر, ہم نے آپ کی نسل میں کثرت عطا فرمائی. اب جو ہم نے آپ کو اتنا انعام دیا ہے تو فصل لربک وانحر, تو پس اس کے شکرانے کے لیے آپ رب کی نماز ادا کریں, رب کی فرما برداری کریں. یہ حضور کے لیے بتا کر ساری امت کو شکرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وانحر, اور رب کے حضور قربانی کے نماز ادا کیجئے اور اس کی راہ میں قربانی کیجئے. یہ شکرانہ بتانے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے جواب کفار کر دیا, سورت یہاں ختم ہو جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہو گئی. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا اور سب کچھ دے دیا, اولاد بھی دے دی, مال بھی دے دیا, علم بھی دے دیا, رزق بھی دے دیا, معجزات بھی دے دیے, قرآن بھی دے دیا, ہر چیز کی ہم نے آپ کو کثر دے دی. اب اس کے عوض آپ یہ کیجیے کہ آپ رب کی فرمان برداری اور استقامت کیجئے اور قربانی دیجئے. یہ کہنے کے بعد اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو تسلی دینے کے بعد اب دشمنوں کو رب جواب دے رہا ہے. فرمایا کون تھا جو یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر قاسم کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ نسل کٹ گئی ہے. اللہ ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان شانی اکہ الابتر, حبیب تیری نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے, جو تیرا ذکر کرے ان کی نسلیں پھیل جاتی ہیں, جو تیرے گھرانے کا ادب کرے ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی. تو فرما تیری نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے, فرما ان شانیک الابتر, ہاں ضرور جو تیرا بے ادب ہے, ان شانیک جو تیرے حضور گستاخی کرنے والا جو تیرا بے ادب ہے, ہو الابتر اس کی نسل کٹ گئی. اور آج آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سرکار کی ناموس و عزت, سرکار کے خاندان و صحابہ جس سے حضور علیہ السلام کی عزت وابستہ ہے, جس نے اس مسئلے کو چھیڑا ان کے نام و نشان دھرتی سے ختم ہو گئے, ان کی نسلیں ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھائیو کہ کربلا کے اندر حسین ابن علی شہید ہوئے, آپ کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے, آپ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر شہید ہوئے, ایک بیٹا بچ گیا امام زین العابدین مریض کربلا, یعنی حضرت علی وسطی جو تھے امام زین العابدین وہ بچ گئے, لیکن آپ دیکھیں یزید پورے کنبے کے ساتھ بچا ہوا تھا اور حضرت امام حسین کی پوری نسل کربلا کے اندر شہید ہو گئی, ایک بیٹا مریض کربلا حضرت امام زین العابدین گویا کہ بچ گئے. لیکن آج مجھے بتائیے کہ کائنات کا کون سا ایسا حصہ ہے, کون سا ایسا وطن, تو دور کی بات ہے, محلہ تو دور کی, بتائیے کہ گھروں کا جو سلسلہ ہے اس سلسلوں میں مجھے بتائیے سید کہاں پر نہیں ہے. اللہ نے اولاد رسول میں وہ برکت دی ہے کہ ایک ایک علاقوں میں آپ کو کئی سو سادات کے گھر ملیں گے, سادات کا, لیکن اگر آپ ٹٹولے بھی اور تحقیق و تفتیش بھی کریں تو آپ کو یزید کی اولاد کا ایک بندہ نظر نہیں آئے گا, یزید کے خاندان کا ایک بندہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ وہ شان ہے, فرما ان شان ہے قول ابتر, حبیب تیرے جو گستاخ اور بے ادب ہیں ہم ان کی نسلوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور ان کے ناموں کو ختم کر دیں گے, اور تیری نسل کو تو ہم نے بڑھایا ہے کہ انا آتینا کل کوثر, کہ ہم نے اس میں کثرت عطا فرمائی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سادات کی کثرت, حسنی سادات ہو یا حسینی سادات ہو, یہ ہر علاقے کے اندر آپ کو دیگر برادریوں کے مقابلے پر نظر آتے ہیں کثرت کے ساتھ. لیکن اگر آپ کربلا شریف کے اندر دیکھیں تو ایک امام زین العابدین بچے, اور حضرت سرکار امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا, ان کے بعد آپ کی اولادوں پر جو ظلم ہوا یہ پوری تاریخ ہے. بنو عباس نے جو ظلم کیا, بنو امیہ کے جو بات کے لوگوں نے جو ظلم کیا یہ پوری تاریخ ہے. لیکن اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ بنو امیہ یا بنو عباس کے بعد کے لوگوں جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا, جو ہشام بن عبد الملک ہو یا مروان بن مروان ہو, ان کی نسلوں کو اگر آپ ٹٹولیں گے تو ان کے نسل اور نسب آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن حسنی حسینی سادات ہر جگہ آپ کو مہکتے ہوئے نظر آتا. تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر جو چھ اولادیں ہیں ان میں پانچ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, اور ایک جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم, جو وہ بھی شیرخواری میں, یعنی بچپنے میں دودھ پینے کی عمر کے اندر ہی آپ کا وصال مبارکہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں, سب سے بڑی شہزادی حضور علیہ السلام سیدہ زینب, ان کے بعد سیدہ رقیہ ہے, ان کے بعد سیدہ ام کلثوم ہے, اور ان کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ دیگر کی جو تین شہزادیاں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک ہی کے اندر مثال فرما دی. سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا کہ جو بات اسلام لے آئے انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن حضرت زینب جو جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے آٹھویں سال انہوں نے مثال فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بعد دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم, یہ دونوں شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئیں, اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو نوروں والا, دو نوروں. حضرت رقیہ غزوہ بدر سے پہلے انتقال کر گئے, یعنی غزوہ بدر وہاں ختم ہوا اور یہاں کا وصال ہوا. جب بدر کی خوشی کی خبر لے کر زید بن حارثہ مدینے پہنچے تھے تو دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر رش اور اشتہام ہے, تو پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین ہو رہی ہے. جب سرکار بدر کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت سیدہ رقیہ علیل تھی, بیمار تھی,
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو خود اپنی بیٹی کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب سرکار بدر سے لوٹ کر آئے تو بدر کو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت حضور کو ملا تھا اس میں حضرت عثمان غنی کو بھی حضور نے حصہ دیا، یعنی بذات خود فزیکل پریکٹیکل طور پر حضرت عثمان غنی بدر کے اندر نہیں گئے، لیکن حضور کے کہنے پر وہ رکھے تھے اور مال غنیمت اسی کو ملتا ہے جو جنگ لڑتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت دے کر اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ عثمان بھی بدری ہیں۔ حضرت عثمان غنی سیدہ رقیہ کی خدمت کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، سرکار تشریف لائے، سرکار نے اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی سید ام کلثوم ان کے نکاح کے اندر دی، لیکن چند سالوں کے بعد سید ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا۔ سن 2 ہجری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت کا دوسرا سال تھا اور غزوہ احد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر سرکار علیہ وسلم نے کر دیا۔ علماء ہمارے یہ لکھتے ہیں کہ جب تک سیدہ زینب حیات تھی تو سب سے بڑا رتبہ بیٹیوں میں سیدہ زینب کا تھا۔ سیدہ زینب کبریٰ، زینب نامی کئی مبارک خواتین تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی کی خود بیٹی کا نام زینب ہے جو کربلا کے اندر تھی۔ حضرت امام حسین کی سگی بہن ہے، حضرت امام حسن کی سگی بہن ہے سیدہ زینب کبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے یزید کے ایوان کے اندر بڑے فصیح و بلیغ خطبات آپ نے پڑھے اور کربلا میں شہادت کے بعد اس پورے قافلے کو سنبھالنے والی سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ زینب نامی کئی خواتین گزری ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ کا نام بھی زینب ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جب تک حیات رہی تو امت کے اندر سب سے افضل مرتبہ اور مقام انہی کا رہا۔ جب انہوں نے وصال فرمایا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب مبارک اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود زبان پاک سے سیدہ زہرا سے متعلق یہ بات اپنی مبارک زبان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی کہ میری بیٹی زہرا جو ہے وہ سیدہ اہل الجنہ ہے، کہ عورتوں کی جتنی جنتی عورتیں ہیں ان تمام کی یہ سردار ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ کے بعد امت میں سب سے افضل جو شخصیت ہے اور سب سے برگزیدہ ذات جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ ماں کا رتبہ رکھتی ہیں۔ اصل تو ظاہر سی بات ہے کہ اصل فضیلت جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے، جو سرکار سے جس انداز میں قریب ہوا، جتنا قریب ہوا وہ افضل ہو گیا، وہ اعلیٰ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ اور سیدہ عائشہ یہ تو بیوی ہونے کے حوالے سے یقین نے خاص مرتبہ رکھی، اور سیدہ زہرا کی ماں رشتے میں ہونے کے حوالے سے ایک خاص مرتبہ رکھی، ماں کا رتبہ بڑا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس درجے میں تو یقین تیسرا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان کی ذات کی جو خود خصوصیات ہیں، خصوصی فضیلتیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے ذکر فرمائی وہ فضیلت پھر نہ حضرت عائشہ کے لیے ذکر فرمائی، وہ نہ پھر سیدہ خدیجہ کے لیے ذکر فرمائی، یہاں تک کہ وہ فضیلت نہ حضرت ابوبکر کے لیے ذکر فرمائی، نہ حضرت عمر کے لیے ذکر فرمائی، نہ حضرت عثمان کے لیے ذکر فرمائی، نہ خود حضرت علی کے لیے ذکر فرمائی، اور وہ فضیلت سیدہ پاک کی کیا ہے؟ سرکار فرمایا الفاطمہ تو بغت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جگر کے ٹکڑے سے مراد کیونکہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام افصح العرب ہے، سرکار زبان کے اندر سب سے بڑا کمال رکھنے والے، سرکار کی گفتگو خود معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، 6 چیزیں اللہ نے، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں پر مجھے انبیاء پر فضیلت دی، 6 چیزوں پر اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے، اس میں پہلی کیا چیز ہے؟ یعنی یہ 6 چیزیں وہ ہیں، کسی حدیث میں حضور نے فرمایا 5 چیزوں میں، ایک حدیث میں فرمایا 10 چیزوں میں میں قربان جاؤں امام ملت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پر۔ انہوں نے فضیلت کی ساری حدیثوں کو جمع کر دیا، کسی حدیث میں 21 بھی ہے، کسی حدیث میں 12 بھی ہے، کسی حدیث میں 10 بھی ہے، کسی میں 6 بھی ہے، جیسا موقع رہا حضور بیان کرتے رہے، تو یہ آپ نے تقریباً 200 فضیلتیں ذکر کی۔ یہ مبارک کتاب اردو ترجمہ اہل سنت کی طرف سے ہو کر مارکیٹ میں موجود ہے، یہ آپ کے گھروں کے اندر ہونا چاہیے، بہت مقدس کتاب ہے خصائص الکبریٰ۔ اردو زبان میں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 وہ خصائص ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنی مبارک کتاب اور رمضان شریف ہے، گھر کے اندر آپ 5-10 منٹ بھی اگر مطالعہ کریں تو باغ و بہار ہو جائیں آپ۔ اور یہ وہ 200 وہ خصوصیات ہیں کہ جو اللہ نے کسی انسان کو، انسان کسی نبی اور پیغمبر کو بھی اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی، جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یکتا تنہا اور اس میں حضور علیہ السلام کو منفرد رکھا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے، توجہ کریں ذرا، کیونکہ درس ہے، میں بات کو تھوڑا کھولتا بھی اس لیے ہوں تاکہ ایک بات سے چار باتیں اور ہمارے علم کے اندر آئے، ورنہ میں تسلسل سے اسی کو لے کر چلتا تاکہ بات سے بات پھر ہم دوبارہ اسی طرف آ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بضعت منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے بدن کا بزغہ ہے۔ اب بزغہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ حضور نے کیوں استعمال کیا؟ یہ عبد نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، سرکار افصح العرب ہے، جس شے کی جو حیثیت جو معیار ہوتی ہے سرکار اس کے لیے وہی جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ ذرا سمجھا، یہ نہیں ہے کہ بس ایسی کوئی جملہ جو اس منصب کا اہل بھی نہیں ہو بول دیا جائے، یہ سرکار کی زبان سے بعید ہے۔ یعنی فضیلت کی جو درجے، جو جس مقام پر ہے اس مقام کا جو نام ہے حضور اس کو ہی ذکر کریں۔ یہاں سیدہ زہرا کے لیے حضور نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ بزغہ ذکر کیا ہے، لیکن بزغہ کا معنی سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیے کہ ہمارے نبی پاک زبانوں میں سب سے افصح ہیں، سب سے فصیح ہیں۔ اگر اجازت دیں تو اس موضوع کو تھوڑا میں کھول، اس لیے کہ بولنے میں فصیح وہ ہوگا جس کی عقل کامل ہوگی۔ اس کو تھوڑا پیچھے لے کر چلیں، بولنے میں با کمال وہ ہوگا، کیونکہ خام خام بولتے تو سب ہیں، لیکن موضوع پر بولنا، بر وقت بولنا اور بالکل ٹھیک بولنا، یہ اس کی عقل کی بالغیت کی نشانی ہے۔ یعنی واہ کیا بولا آپ نے، بولنے والے تو اس جملے کو کئی لوگ تھے، لیکن آپ نے جو جملہ بولا یہ آپ کی علمی پختگی پتہ چلی، معاملے کی شناسائی، معاملے کو سمجھنا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کے نتیجے پر پہنچنا، اور ایسا جملہ بولنا کہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی دوسرا جملہ آ ہی نہیں سکے، یہ علم کی پختگی ہوتی ہے۔ یہ عقل ہی چیز کو جانچتی ہے، معائنہ کرتی ہے، اور معائنہ کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ، اس کی حقیقت کو پہنچ کے جب اس کو ڈکلیئر کرتی ہے تو ہر بندہ اپنی عقل ہی سے لفظ بیان کرتا ہے، اپنے عقل ہی سے چیزوں کو سمجھ کر بیان کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افصح اس لیے ہیں کہ حضور کی عقل بھی سب سے کامل ہے۔ قاضی رحمہ اللہ نے بات چلی ہے تو میں یہ جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، یہ سب سیدہ زہرا کے یوم ہی کے پھول ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ سیدہ زہرا کے مرتبے کو کیسے جانیں گے، جب تک اس کی باریکیاں، اس کی پنہائیاں، کیونکہ ہم علم بہت پختہ نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں سپورٹ 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 کے ذریعے ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں، لیکن جو اہل قدر ہوتے ہیں وہ صرف لفظ بتول ہی پر ان کو وجد آ جاتا ہے۔ یہ لفظ بتول میں اتنی، اللہ، یہ لفظ فاطمہ جو ہے، یعنی جس پر بندہ کہے کہ بے ساختہ اس کے سینے سے چیخ نکلی، یہ اتنا مبارک نام ہے۔ سرکار نے خود فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اللہ سبحان اللہ۔ یہ سیدہ زہرا کی منقبت رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں، آپ کے مرتبے کی بزرگی، یعنی آپ کے اندر جو کمالات کے عروج ہیں اس کے موضوع کو ایک جگہ پر آپ نے فاطمہ کہہ کر بیان کیا، ایک جگہ بتول کہہ کر بیان کیا، ایک جگہ خیر النساء کہہ کر بیان کیا، ایک جگہ کہیں سیدہ اہل الجنہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ نے جو مرتبے دیے ہیں اس مرتبے کو رسول اللہ ہی جانتے تھے، اس لیے اس مرتبے کے عنوان بھی رسول اللہ نے ذکر کیے، کہیں فاطمہ عنوان ہے، کہیں بتول عنوان ہے، کہ سیدہ اہل الجنہ مراد ہے، کہیں عنوان خیر النساء ہے۔ یہ وہ ایسے بنیادی عنوان ہے کہ جس کے پیچھے فضائل کا وہ سمندر ہے جو صرف رسول اللہ جانتے ہیں، یا پھر حضور کی نسبت سے جس کا سینہ کھل جائے وہ اہل بیت کی محبت میں اس کمال کو جان سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری خدائی رسول اللہ کی ناک پڑ رہی ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شان بتا رہے ہیں۔ یہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ہاں بھائی بیٹی بھی تو حضور کی ہے نا، بالکل، یہی سب سے بڑا شرط ہے کہ یہ تو شہزادی بھی حضور کی ہے۔ دور کے رشتہ داروں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو بیٹی ہے۔ یعنی جناب سید عالم، میرے آقا کے خاندان کا اگر کوئی چچزاد ہو کوئی قبیلے والا ہو تو فرشتے اس کے آگے نظریں جھکاتے ہیں, تو یہ تو بیٹی ہے, تو یقیناً حضور کی بیٹی ہونا بہت بڑا کمال ہے, لیکن بیٹی بھی بیٹی ایسی ہے کہ جو ثانیہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ کمالات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبہ اور مقام میں بیان فرمایا ہے, اللہ اکبر, اسی کا لحاظ تمام صحابہ نے کیا اور آج تک ساری امت کر رہی ہے. اس لیے اس یوم کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو فرمایا کہ الفاطمہ بزغۃ منی, فاطمہ بزغہ ہے میرا. بزغہ کا لفظ کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ کیا ہوتا ہے, یعنی شان و مرتبہ. حضور نے یہ لقب اس لیے دیا کہ حضور ہر ایک درجے اور مرتبے کے ساتھ ساتھ اس کا عنوان بھی جانتے ہیں, کیونکہ آپ افصح ہیں. افصح اس لیے ہیں کہ آپ کی عقل سب سے کامل ہے. قاضی بیضاوی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی عقل مبارک اور ساری کائنات کی عقل کا اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو عبارت ابھی میرے پاس ہے, میرے اچانک مضمون آ گیا ورنہ میں عبارت پڑھتا, کیا خوبصورت عربی میں عبارت قاضی اعظم نے نقل کی ہے, لیکن میں ضمن ذکر کر دیتا ہوں, عبارت ڈھونڈیں گے تو ٹائم لگے گا. اس کا مراد وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں اور ساری کائنات کی عقل, یہ کیسے ہے, یعنی حضور علیہ السلام کی عقل مبارک, کیونکہ عقل ہی علم ہے, عقل ہی سے علم پیدا ہوتا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور سارے خدائی کی عقل, سارے بندوں کی عقل کیسی ہے. فرمایا یوں سمجھو کہ ایک صحرا ہو, ڈیزرٹ ہو. اب آپ دیکھتے ہیں جو ریت کا صحرا جس میں آپ اگر ایک مٹھی پکڑے تو کروڑوں ریت کے ذریعے ذرے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں, تو اس کی مثال حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ نے تابعی کے قول سے نقل کی ہے, وہاں پر شفا شریف. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے پر ساری کائنات کی عقل کیسے ہے؟ فرما حضور کی عقل کے مقابلے میں ساری کائنات کی عقل ایسے ہے جیسے پورے صحرا کے سامنے ایک ذرہ ہو, یعنی پورے صحرا میں ریت کا ایک چھوٹا سا دور, اس کو کیا حیثیت ہے پورے صحرا سے؟ تو فرمائیے کہ پورے صحرا جس میں کتنے ذرے ہوں گے کون جانتا ہے؟ فرمائیے وسعت صحرا جو ہے یہ عقل مصطفیٰ ہے, اور اس صحرا کا ایک ڈاٹ جو ہے وہ پوری کائنات میں تقسیم کیا گیا, اور یہ کوئی مبالغہ نہیں. قاضی اعظم رحمہ اللہ انتہائی متوازن محدث ہیں, انتہائی مضبوط قسم کے سیرت نگار ہیں, اور 500 صدی کے آپ مجدد بھی ہیں, مورخ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, اور آپ نے اس کو باقاعدہ عنوان عقل مصطفیٰ کا باندھ کر آپ نے پیچھے سے پوری روایت ناقل تابعی سے اس بات کا ذکر کیا. تو یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ تھا, اس لیے حضور نے فرمایا 6 چیزیں جو انبیاء کو دی گئی نہیں دی گئی وہ مجھے دی گئی, ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا انی اوتی تو جواب الکلم, اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے جو جواب الکلم ہے. جواب الکلم سے کیا مراد؟ فرمایا میں برسوں کی بات ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. آج آپ دیکھیں حدیث رسول بیان کیے ہوئے 1500 سال ہو گئے, لیکن آج تک ان حدیثوں کی شرائیں لکھی جاتی ہیں, لاکھوں کروڑوں شرائیں لکھی گئی ہیں, پھر بھی مضمون حدیث مکمل نہیں ہوتا. پھر کسی صدی میں کوئی عالم بیان آتا ہے, پھر وہ حدیث کی ایسی شرح لکھتا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیان کردہ جملے میں معنی, مفہوم, مطلب, معلومات اتنی ہے کہ قیامت تک اس پر لکھا جا رہا ہے, لیکن ایک حدیث کی تشریح ختم نہیں ہوتی ہے. تو حضور فرمایا انی اوتیتو جواب الکلم, اللہ نے مجھے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ جس میں میں ایک جملوں میں برسوں کی باتوں کو بیان کرتا ہوں. اب آئیے اس کو سمیٹیے, سرکار کی عقل مبارک کامل, سرکار کو بولنے کا سب سے بڑا ملکہ کہ آپ جواب الکلم, آپ افصح العرب ہیں, ان تمام کمالات کے ساتھ یہ حضور کی سند ہے, یہ حضور کا مرتبہ ہے, یہ حضور کے منصب کی سنجیدگی ہے, یہ حضور کے مرتبے کی بزرگی ہے. اب حضور فرماتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ فرمان فاطمہ تو بزغۃ منی, بزغہ, یعنی آپ نے لقب دیا حضرت سیدہ زہرا کو کہ الفاطمہ تو بزغۃ منی, فاطمہ میرا بزغہ ہے. بزغہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ماں کے پیٹ میں جب, ماں کے رحم میں جب نطفہ رک جاتا ہے تو وہ مختلف شکل کو اختیار کرتا ہے, مختلف شکل وہ اختیار کرتا ہے. 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں جب وہ نطفہ رہتا ہے, ہم سب ماں سے پیدا ہیں, چار مہینے تک جب ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے تو چار مہینے کی مدت میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی جانب سے فرشتہ ماں کے بدن میں آتا ہے اور اس نطفے کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنی زندگی پائے گا، کتنی زندگی نہیں پائے گا، بدبخت ہوگا، سعید ہوگا، یعنی پورے علم کلی اس کے بارے میں وہ لکھ کر وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ چار مہینے تک کے جو پہلے اس کے مرحلے ہیں ماں کے پیٹ میں اس نطفے کے، اس میں روح نہیں ڈالی جاتی۔ روح جب ڈالی جاتی ہے کہ جب بدن تیار ہو کر ہو جاتا ہے اور منشا الہی کے مطابق ہوتا ہے تو بزغا اس صورت کو کہتے ہیں کہ جس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے لیے کیا ہے، فرمان فاطمہ تو بزغا تو منی، فاطمہ میرے لیے جان ہے، جان یعنی میری نفس اور میری ذات کا وہ حصہ ہے کہ جس میں رب نے میرے اندر جب روح کو منتقل فرمایا۔ یہ اتنی بڑی بزرگی ہے، ہمارا علم ناقص ہوتا ہے، ہمارا ذوق کامل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے، ورنہ یہ اتنی بڑی بزرگی ہے کہ حضور کی امت میں اس وصف میں سیدہ زہرا کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی کو شیخ عبداللہ مدنی دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ افضلیت ہمارے وہاں نفع اسلام ہے، اور اگر قرابت ہوتی تو فرمایا قرابت اگر ہوتی تو پھر فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کے قریب پھر کوئی نہیں لگ سکتا تھا۔ فرما ہمارے وہاں افضلیت کا معیار نفع اسلام ہے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے ہم قائل ہیں۔ اگر قرابت کو معیار بنایا جاتا تو امت کے اندر سب سے افضل اولاد رسول ہی قرار پاتی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ قرابت کا یہ درجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی کو اب تھوڑا سا اگر آپ آگے لے کر چلیں تو آپ دیکھیں کہ کسی دفعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا، سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ آئیں، کہتے ہیں ان کا آنا حضور کی طرح تھا، ان کا بیٹھنا حضور کی طرح تھا، ان کا بولنا حضور کی طرح تھا، ان کی وجاہت، ان کی شخصیت حضور کی طرح تھا، اور ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، کسی چیز کو لینے کا انداز، کسی چیز کو دینے کا انداز، یعنی جس کو آپ انداز میں آپ کہتے ہیں باڈی لینگویج، یعنی اسی طرح کے جس طرح کے حضور ہی تشریف فرما ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں میری ماں رضی اللہ عنہا کہ ہمیں خلق مصطفیٰ، خلق فاطمہ ایک ہی لگتا ہے، اور خلق طبیعت کو کہتے ہیں، وہی بزرگوں میں نہیں بھائی بات آ گئی، خلق جو ہے وہ طبیعت کو کہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے کل مجھ سے ٹی وی پہ سوال ہوا کہ جناب سیدہ زہرا کی حیا کیا ہے، میں نے کہا جب ام المومنین یہ کہہ چکی ہیں کہ خلق فاطمہ خلق رسول اللہ ہی ہے، تو خلق کہتے ہیں عادت کو، اور عادت طبیعت سے ہوتی ہے، بنتی نہیں، بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی طبیعت مصطفیٰ طبیعت فاطمہ ہے، طبیعت فاطمہ طبیعت مصطفیٰ، یہ مقام ہے، یعنی جو اخلاق وہاں پر ہے وہ اپنے درجے میں اور اپنے لحاظ سے ان کے مرتبے کے اعتبار سے یہ ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کا احترام حضرت ابوبکر صدیق بھی کرتے ہیں، حضرت عمر بھی کرتے ہیں، حضرت عثمان بھی کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کرتے ہیں۔ خیر اس تو پوری رات گزر جائے گی، میں چند باتیں بس سمیٹنے کی عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کا نام فاطمہ رکھا، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سن 2 ہجری کے اندر آپ حضرت مولا مرتضیٰ کے عقد پاک میں آئی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارکہ کے 6 مہینے کے بعد آپ نے وصال کیا، اور آپ عمر شریف کے بارے میں علماء نے لکھا کہ بعض نے لکھا کہ 29 سال تھی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، بعض علماء نے لکھا کہ 30 سال آپ کی عمر شریف تھی کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدہ بتول زہرا کی شان آپ دیکھیں، اللہ اکبر، ایک طرف سے بنت رسول ہے، ایک طرف سے زوجہ علی ہے، اور ایک طرف سے ام حسنین ہے۔ یہی بات اقبال بھی کہہ گئے تھے، وہ شعر میرے ذہن سے تھوڑا اوجل ہو گیا، اقبال یہ کہہ گئے تھے کہ سیدہ مریم کو نسبت حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت ہے، اور سیدہ زہرا کی نسبتیں ان کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں، یعنی سیدہ مریم کی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہے علیہ السلام، اور سیدہ فاطمہ کی نسبت کیا ہے، سیدہ فاطمہ وہ ہے، کیونکہ سیدہ مریم بھی تو نبیہ نہیں ہے نا، نبیہ تو نہیں، اور عورتوں میں کوئی نبی آتا نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بڑی پیاری بات اقبال نے کی، انہوں نے کہا کہ جناب مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن ان کی فضیلت یہ ہے تو حضرت مریم کے مقابلے پر حضرت زہرا کی تین فضیلتیں زیادہ ہیں. فرمایا کہ یہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں, امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, خاتم النبیین کی بیٹی ہیں, اللہ کے محبوب اعظم کی بیٹی ہیں, اور ایسی بیٹی ہیں جو طبیعت مصطفیٰ ہے, جو خلق مصطفیٰ ہے, جو جان مصطفیٰ ہے. کل فاطمہ تو بزغۃ منی, کہ فاطمہ جو ہے میری جان ہے. اس فضیلت پر تو کوئی مقابلے پر نہیں آ سکتا. اور دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ سید الاولیاء اور سرخیل اولیاء حضرت مولا مرتضیٰ کی زوجہ ہیں, اور امت کا سب سے بڑا فخر حسنین کریمین کی والدہ یہ آپ کو اللہ رب العالمین نے زندگی مختصر عطا فرمائی, لیکن وہ کمالات عطا فرمائے کہ صدیاں گزر جائیں لیکن ان کے کمالات کا احاطہ کرنا بندے کے بس سے باہر ہے. سرکار خود فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. جب یہ پیدا ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام مبارک فاطمہ رکھا. یہ وجہ بھی تھی کہ کیوں رکھا, تو سرکار نے خود فرمایا کہ انما سمیت بنتی فاطمہ, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فتم اللہ ہا وہ محبہ عن النار, فتم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی شے کو دور کر دینا, کسی شے کو دور ہونا, کسی شے کو دور ہونا. یعنی جب بچہ دو سال کا ہو جائے تو ماں جب اس بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو اس بچے کی شخصیت کو فتیل کہتے ہیں. فتیم, فاطوتے والی تو کے ساتھ فتیم, فاطمہ فتیم کہتے ہیں, یعنی دودھ کو دودھ سے اس کو دور کرنا. تو فاطمہ کا معنی ہے دور کرنے والی. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ خدا اس کو, اس کی اولاد کو, اور جو اس کی اور اس کی اولاد کا ادب کرے گا خدا اس کو جہنم سے دور رکھے گا. یہ مقام زہرا ہے رضی اللہ تعالی. بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہم بیکاروں کو اس کا حصہ عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین یہ حصہ عطا فرمائے. سرکار فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام, حضور خوب ذکر کر فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے کہ فاطمہ کہتے ہیں دور کر دینے والی. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے میری بیٹی کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ خدا اسے بھی اور اس کی اولادوں کو بھی, اور جو اس کا اور اس کی اولادوں کا ادب کر جائے, اس کو بھی, اس کی اولادوں کو بھی, اور اس کی اولادوں سے محبت کرنے والوں کو بھی خدا جہنم سے دور کر دے گا. اس لیے دور کرنے والی کی نسبت سے ہم نے نام کا فاطمہ رکھا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ایک حصہ ہے. اور آپ دیکھیے اس میں ایک بات اور, ایک آپ کا نام مبارک بطول, یعنی لقب مبارک آپ کا ہے بطول, زہرا جنت کی کلی. بطول, بطول کا معنی ہے منقطع ہونا. قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا نا سورہ مزمل کے اندر کہ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اے حبیب وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے, وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے, وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سب سے منقطع اور کٹ کر یاد کیجیے, سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے رب کے نام کو یاد کیجیے. تو بطول کا معنی ہوتا ہے منقطع ہونا. تو یہ سیدہ زہرا کی فطری پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے, اور یہ لقب حضور نے دیا ہے, اس مولوی صاحب نے نہیں دیا. فاطمہ کا لفظ بھی حضور نے دیا ہے, بطول کا لفظ بھی حضور نے دیا ہے. بطول کا معنی منقطع ہونا, یعنی میری بیٹی وہ ہے جو دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی طرف رغبت رکھنے والی خواہشات سے مکمل طور پر منقطع ہے. اس کی ذات کی پاکیزگی اور شرافت اور محفوظیت اور عصمت اس مقام پر ہے کہ شیطان اس کے قریب آ کر کبھی یہ خیال داخل بھی نہیں کر سکتا. یہ سیدہ زہرا کی پاکیزگی سبحان اللہ, اور یہ آپ کی باطنی شرافت اور یہ آپ کی بزرگی ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدائشی ایسا بزرگ بنایا کہ آپ کی بزرگی کی شان پھر رسول اللہ کو بیان کرنی پڑی کہ فرمائیے میری بیٹی فاطمہ بھی ہے کہ خدا نے اس کو ذریعہ بنایا امت کو نجات دینے کا, جو اس کے قدموں میں آ گیا خدا اس کو جہنم سے نجات دے دے گا. اور فرمایا اس کی طبیعت کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا کی خواہش اور گناہ کے تصوروں سے خدا نے اس کو پاک کر دیا ہے, اور یہ بتول ہے دنیا کے خیالات اور دنیا کی طرف راغب, اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف رغبت کرنے والی, ان تمام باتوں سے خدا نے اس کو منقطع کیا ہے, اس لیے یہ بتول ہے, یعنی بتول بمانا کاٹ دینے والی, ختم کر دینے والی.
یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام پاک. اب آئیے چند حدیث میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا,
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
اس پر میرے بچے بات سنی اور میں بس ابھی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ورنہ سیدہ زہرا کی سیرت مبارکہ کا ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے
اور بہت اس میں باریکی ہے, بہت گہرائی ہے اور بہت پنہا مسائل اس کے اندر موجود ہیں. حضرت
میں کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتول بھی فرمایا اور فاطمہ کا لقب بھی عطا فرمایا, نام پاک اصل آپ کا فاطمہ ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں لیکن بچہ اسم کا مسمہ نہ ہو, لیکن حضور جس کا نام رکھیں تو حضور اسم کی وجہ سے نہیں رکھتے, مسمہ کی وجہ سے اسم کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی ہم بچے کا نام رکھتے ہیں, نام اس کی طبیعت کے موافق, مثال کے طور پر بچے کا نام رکھا گیا عبداللہ اور وہ غلط کام کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے آپ نام کے مطابق نہیں, نام آپ کا عبداللہ اللہ کا بندہ ہے اور کام آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, یعنی مزاج اور طبیعت اس نام کے خلاف ہے, تو وہ مسمع تھا تو اسم کا مسمع نہ ہوا. جناب سید عالم نے آپ کو جو نام رکھا تو مسمع ایسا تھا, اس لیے نام آپ کا فاطمہ رکھا گیا. آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اس پر نام ہی فاطمہ آتا تھا, آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اس پر نام ہی بتول آتا تھا. جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور اس کا معنی یہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اس پر علامہ طبری نے جس طرح ہمارے علماء نے لکھا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر بخاری شریف کو ہم کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف. تو حدیث کے اندر جس طرح اس کتاب میں یہ ترتیب ہے کہ بخاری شریف کو ذکر کیا جاتا ہے, اس طرح قرآن کی تفسیر میں بھی علماء نے مراتب بنائے, اور ان مراتب میں جو سب سے پہلی تفسیر رکھی ہے وہ مجموع حضرت امام جریر طبری رحمہ اللہ کی آپ کی کتاب جامع البیان ہے, اور آپ کی مبارک کتاب کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے, اور یہ وہ تفسیر ہے ابن جریر کی جس کے بارے میں ہمارے ہوں یا مخالف ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تفسیر ہے کہ جو بدعات یا بدعتی راویوں کی روایت سے پاک ہے, اور خود اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے چوٹی کے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے ان کے مسلک کی بڑی خدمت بھی کی ہے. قاضی شوقانی ان کی تفسیر کی کتاب ہے فتح القدیر, ان کی بڑی کتاب ہے تنل الابار ہے فتح القدیر, فتح القدیر میں بھی یہ حوالہ موجود ہے جو میں اپنا سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. علامہ ابن حجر علامہ ابن جریر طبری نے بھی یہ بات لکھی ہے, اور امام قرطبی نے بھی لکھی ہے, امام سیوطی نے تخدر منصور میں لکھی ہے, علامہ علوسی نے بھی لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولسوف یوتی کرب کو فطردا, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى عَنْ قَرِيبٍ, اے حبیب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو حضور کیا لے کر راضی ہوں گے؟ تو یہاں پر تفسیر یہ بیان کی گئی بقوله من رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور علیہ السلام کی رضا کیا ہے, لا يدخل احد من اہل بیتہ نارا, کہ حضور کی اولاد میں سے کوئی شخص جہنم میں نہ جائے, یہ حضور علیہ السلام کی رضا ہے. تو یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور مقام ذکر کیا گیا. سیدہ زہرا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ بات موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, ان اللہ غیر معذب کی ولا ولد, کہ اے زہرا اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ خدا تجھے بھی عذاب نہیں دے گا اور تیری اولاد کو بھی عذاب نہیں دے گا. اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ جو میں حال ہی میں بلکہ آج ہی میں مطالعے کے دوران اس کو دیکھتا رہا تو میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں, یہ مستدرک کے اندر موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا, یعنی حضور, پھر فاطمہ,
اور پھر حسن اور پھر حسین رضی اللہ عنہما. میں نے پوچھا حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بس ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ مرتبہ اور مقام جو آپ نشست یہاں پر رکھی ہے محبت کے لیے اللہ اسی محبت پر ہمارا خاتمہ رکھے. تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا پھر میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ داخل ہوگی. سرکار فرماتے ہیں میں تو براق پر ہوں گا اور میری بیٹی میری اونٹنی غضبہ پر سوار ہوگی اور اس پر سوار ہو کر میری بیٹی جنت کے اندر جائیں گی اور امام حسن ساتھ ہوں گے امام حسین ساتھ ہوں گے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ شفیق ہمارے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب تو چلے جائیں گے لیکن ہم سے جو پوری زندگی محبت کرتے رہے ہم سے وفا کرتے رہے اور ہمارے لیے خیر کے جملے کہتے رہے اپنی اولادوں کو ہمارے مشن سے وفا کرتے رہے تو سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں علی وہ تمہارے پیچھے پیچھے خود جنت کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مستدرک کے اندر موجود ہے کہ بے شک فاطمہ نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جب میدان محشر سج جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک منادی ندا کرے گا اور ندا کرتے وقت وہ یہ جملہ کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے سروں کو جھکاؤ کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدہ بتول زہرا اپنی خدامہ کے ساتھ جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی پارسائی اور یہ آپ کے مرتبہ نیاز اور یہ آپ کے مرتبہ مقام کی بیان دلیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو اپنی مبارک زبان سے ذکر فرمایا. ایک دفعہ حضرت امام حسن گھر میں رو رہے تھے مستدرک موجود ہے. سرکار اٹھے اور سرکار خود گئے اور تو اس حجرے کے اندر وہ حجرہ بڑا مختصر بظاہر یعنی میری ماں سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ سرکار کا خود حجرہ اتنا مختصر تھا کہ سرکار جب تہجد کی نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے تو کہتے ہیں کہ میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تو سرکار سجدہ کرتا. تو آپ یعنی اس کا ایریا آپ دیکھیں گے کہ حجرے کا ایریا کتنا مختصر ہے. ابھی مدینہ منورہ میں ایک میوزیم بنا ہے اگر وقت ہو کبھی حاضری تو بندہ اس میوزیم میں جائے. تو اس میں میں گزشتہ سال ناچیز کو حاضری کا شرف ہوا تو میں نے وہ جا کر دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی ہوتی ہے تو بندہ لوٹ کر آتا ہے ورنہ اس نقشے کو دیکھ کر تو بندہ وہیں پر ہی مر جائے یعنی اس کی جان نکل جائے کہ وہ سارے مناظر ہو بہو اسی طرح اس میوزیم کے اندر بنائے گئے ہیں. اور آج میرے خیال میں یوٹیوب وغیرہ پر وہ چیزیں موجود ہیں جو پاکیزہ تصور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں وہ ویڈیوز دیکھنے جیسے ہیں کہ جب ذہن گندی اور پلید خیالوں سے پاک ہو جاتا ہے اور طبیعتوں سے ہر قسم کے رذائل اور گندگی تصورات آنکھوں سے زائل ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ اس حجرہ مبارکہ کو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا نقشہ کیا تھا کس طرح تھا. ہم تو حجرہ کہتے ہیں کمرے کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں صحن کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غرفہ مبارک اور سرکار کا صحن مبارک کیسا تھا اور سرکار اپنے حجرہ مبارک یعنی غرفہ کمرے کے اندر تک کہاں پر سرکار آج آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کو وقت ملے تو پھر آپ کبھی یوٹیوب پر سرچ کیجئے تو اس پر یہ ویڈیو موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں طبیعت کے اندر ایک بڑی بہاریں اور پاکیزگی کو پیدا کرتی ہیں بشرطے کہ جب آنکھیں ادب کو سیکھ چکی ہوں دلوں کے اندر بیداری آ چکی ہو اور روزے نے لعلکم تتقون کا نقشہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیا. سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے اور اٹھ کر جب آپ حجرے کی طرف بڑھے تو بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پردے سے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ حضور حسن اٹھ گیا ہے اور اسے بھوک لگی. سرکار نے فرمایا کوئی برتن ہے؟ کہ حضور میں علی کو اٹھاؤں؟ فرمایا نہ علی کو نہ اٹھاؤں. فرمایا فاطمہ علی کو نہ اٹھانا برتن مجھے دو. امام الانبیاء کہتے ہیں برتن مجھے دو میں بکری سے دودھ نکال رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کر جب حجرے میں آتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ ایک کروٹ میں سو رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور اسی حجرے میں بالکل بدن سے بدن لگ رہا ہے مختصر حجرہ ہے بیٹھ گئے. امام حسن کو جیسے دودھ پلانے لگے تو امام حسین کی بھی آنکھ کھل گئی. اب امام حسین کیونکہ ایک طہر کا فاصلہ ہے عمر کے اندر تو بالکل یعنی ساتھ ہی کی عمر ہے سمجھ لیجیے کہ سال کا فرق ہے تو وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ اور بغل شریف کے نیچے سے گود میں داخل ہونے کی کوشش. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے کمر کے ساتھ دبا دیا کہ وہ اندر نہ آئے اور سرکار دودھ پلانے لگے تو سیدہ زہرا نے کہا کہ آپ کو حسن زیادہ اچھا لگتا ہے. کہ آپ حسین کو گود میں نہیں آنے دیتے رضی اللہ. سرکار نے فرما بات یہ نہیں کہ پہلے دودھ مانگا حسن نے تھا اور الاول فالاول. میرا قاعدہ یہ ہے کہ جو پہلا ہے وہ پہلا ہی ہے. یہ سرکار کی زندگی مبارکہ میں ہمیشہ رہا. سرکار نے دونوں بچوں کو گود میں بٹھا کر دودھ پلایا اور دودھ پلا کر جب فراغت ہوئی تو وہ سہری کے قریب کا وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی چھت کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا زہرا اس حجرے کو تم دیکھ رہی ہو؟ کہا تو فرما سنو انا و ایاک. اے فاطمہ میں اور تو وہ حاضرین اور یہ تیرے دونوں لاڈلے بیٹے وہ حاضر راقد علی اور یہ سونے والا علی پانچ ہو گئے میں تو اور تیرے دونوں بیٹے اور یہ علی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یوم القیامت فی مکان الواحد ہم قیامت میں بھی اسی طرح ایک ہی گھر کے اندر جمع ہو جائیں. اسی طرح ہم ایک ہی گھر کے اندر جمع ہو جائیں گے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ جمع ہو جائیں گے لیکن جو محبین ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو جامع ترمذی کے اندر آقا علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ڈھارس دی اور ان کو پر امید دیا. فرمایا ایسا نہ کرو تم ہمیں کریم کہتے ہو پھر یہ کہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہ رکھیں. فرمایا شرط ہے میری اولادیں میرے ساتھ میرے حجرے میں تو ہوں گی لیکن یہ سن لو من احب بنی جو مجھ سے محبت کرے وہ حق حاضین میرے حسن حسین سے محبت کرے وہ اباہما میرے علی سے محبت کرے وہ امہما اور میری فاطمہ کا ادب کرے کانا ماہی فی درجت یوم القیامہ وہ قیامت کے دن میرے محل میں ہی رہے گا. تو یہ شرف و کرامت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ شان و مقام کو عطا فرمایا اور اس لیے سرکار نے فرمایا ستتن چھ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین لعنت کرتا ہے. ستتن لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاہد جامع ترمذی کتاب القدر کی حدیث. سرکار فرماتا چھ وہ لوگ ہیں جن پر میں مصطفیٰ خود لعنت بھیجتا ہوں. استغفر اللہ خدا ان پر لعنت بھیجتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی حضور نے کسی پر لعنت نہیں بھیجی. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ لیکن جس پر خدا نے لعنت بھیجی اس پر حضور نے بھی لعنت بھیجی. اور لعنت بھیجنا گالی نہیں ہے یہ شریع حکم ہے یعنی رحمت اس پر اب نہیں ہوگی. لعنت کا معنی ہے کہ اب اس پر رحمت نہیں ہوگی اور رحمت اس کو کہتے ہیں کہ اس پر لعنت نہیں ہوگی. یہ شریع حکم ہے یعنی اس نے خطا اتنی بڑی کر دی ہے. یہ چھ بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کا گناہ کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب ان پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. جب رحمت نہیں ہوگی تو لعنت ہوگی. لعنت کا معنی گالی نہیں جس سے رحمت رک جائے جس پر خدا رحمت نہ کرے کرم نہ کرے اس کو کہا جاتا ہے اس پر لعنت ہوئی. جسے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے یعنی اس پر اللہ رب العالمین رحمت نہیں فرماتا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ستتن چھ قسم کے لوگ ایسے ہیں. میں اس پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں توجہ سے سنیے کیوں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کیوں حضرات حسنین کا ادب کرتے ہیں کیوں سیدہ بتول زہرا کا ادب کرتے ہیں کیوں ان کے ناموں پر نیاز اور فاتحہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نیاز اور فاتحہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ملا جی یہ کھانے پیچھے کی پینے کی رسم نہیں یہ ذکر کو تازہ رکھنا اور وفاداری کو بیدار رکھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کی نظر ہانڈی کی طرف ہے ہماری نظر اس عزت کی طرف ہے. آپ مسئلے کو سمجھنے اور سمجھ آپ کو بھی سارا آ رہا ہے اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں سمجھ آپ کو بھی سارا ہی آ رہا ہے لیکن آپ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پھونسنا نہیں چاہتے ہم مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں ہم مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے اس موضوع کو ذکر فرما دیا آقا علیہ السلام نے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا سیدہ زہرا کا ادب کرے گا حسنین سے محبت کرے گا علی المرتضیٰ سے محبت کرے گا تو سر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارے لوگ جنت کے اندر میری گھر کے اندر ہوں میری مکان کے اندر ہوں. اب اس پر جو میں بات کو اپنی سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں جامع ترمذی کتاب القدر کی حدیث سے سکا فرماتے ہیں چھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں ایسے بدنصیب ہیں اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے کہ انہوں نے ایسا عمل کر لیا ہے کہ اب اللہ ان پر رحمت نہیں کرے بلکہ اللہ ان پر لعنت کرے. تو فرماتا ہوں خود ستتن لعنتہم چھ وہ ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں. غور سنیں ستتن لعنتہم چھ وہ ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں ستتن لعنتہم ولعنہم اللہ اور ان چھ پر اللہ لعنت کرتا ہے. وکل نبی مجاب اور ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے چھ وہ ہیں اور ان میں سے ایک کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمستحل من عترتی ما حرم اللہ علیہ، جو میری اولاد کے حق کو پامال کرے اور ان کی توہین کرے، جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے اس عزت کا انکار کر کے ان کی گریبان تک بڑھے، فرمایا میں مصطفیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے بے ادبی پر خدا لعنت کرے اور مصطفیٰ خود لعنت کرے، تو جو ان کا احترام کرے تو پھر خدا اس پر کیسی رحمت کرے، اور ایسے کیسے کمالات کا نزول اللہ رب العالمین ان پر فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تین رمضان مبارک کو مدینہ منورہ کے اندر آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کی وصال کے وقت آپ کی عمر شریف جو علماء نے ذکر کی وہ 29 سال یا 30 سال کے قریب تھی، اور آپ کی 6 اولادیں ہیں جس میں سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام محسن۔ آپ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی آپ کی ہے سیدہ زینب جو کربلا میں تھی، دوسری بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی، اور تیسری بیٹی ہے رقیہ۔ یہ تین بیٹیاں اور تین بیٹے حضرت مولا مرتضیٰ سے نکاح جب سیدہ زہرا کا ہوا تو یہ تین یعنی 6 بچوں کی ولادت آپ کے گھر پر ہوئی ہے، اور کائنات کے اندر سب سے برگزیدہ سعادت اور سیادت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اولاد فاطمہ قرار پائے، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گویا کہ نسبت پاک کا خاص حصہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس نے آخری عمر میں حضرت زہرا کی خدمت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی تھا جھگڑا تھا، تو میں نے کہا لڑائی جھگڑا کیسا تھا، حضرت ابوبکر سے کیسے لڑائی تھی؟ وقت ختم میرا ہو گیا ورنہ میں اس تفصیل کو لے کر چلتا۔ میں نے کہا کیسے لڑائی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی خود بیوی حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت زہرا کے گھر میں کوئی عام خاتون بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، وہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو حضرت سیدہ زہرا کے گھر میں خدمت کے لیے جو خادمہ تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس تھی۔ یہاں تک کہ سیدہ زہرا نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تک حضرت اسماء کو کہا کہ میرے آخری معاملات آپ اور علی کرو گے اور کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اور یہ احناف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور تمہارا یہ نکاح دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اس لیے احناف اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب جس بات کی وصیت حضرت فاطمہ نے آخری معاملات میں تجہیز کی اور تکفین کی اور دیگر جو میت کے معاملات ہوتے ہیں اس کی نسبت جو آپ نے حضرت علی کی طرف کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خصوصیت ہے، کوئی اور مرد اپنی بیوی کے انتقال کے بعد وہ امور نہیں کر سکتا کہ جو امور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا اور انہوں نے قبول کیا، اور ان کے ساتھ خادمہ حضرت اسماء بنت عمیس تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ سارا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بیوی اسماء بنت عمیس کرتی تھی اور چیزیں مہیا حضرت علی مرتضیٰ کرتے تھے۔ تو یہ حضرت اسماء بنت عمیس ہے، جب انتقال کا وقت قریب تھا تو آپ نے کہا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت پڑھا جائے اور رات کے وقت اٹھایا جائے، لیکن اسماء تم کیا کہتی ہو کہ میرے جنازے کو جب اٹھایا جائے تو کفن پر تو کسی کی نظر پڑ جائے گی، تو اب اس کو کس طرح رکھا جائے؟ تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ تھی، انہوں نے کہا میں حبشہ میں رہتی تھی، تو حبشہ کے اندر لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جنازے کو اٹھاتے ہیں میت کو تو میت کے اوپر ایک ڈولی بناتے ہیں، ڈولی نما یعنی اس کے اوپر کھجور کی شاخوں سے باقاعدہ طور پر اس کو کبٹ کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا کو یہ عمل بڑا پسند آیا اور یہ سب سے پہلے یعنی تاریخ اسلام میں اس طریقے پر سیدہ زہرا نے اس کو قبول کیا حضرت اسماء بنت عمیس کے کہنے پر، اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے جنازے کے بارے میں تین اقوال ہیں کہ حضرت عباس نے آپ کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، لیکن زیادہ سود روایت جو اس حوالے سے ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا گویا کہ جنازہ پڑھایا، اور آج آپ جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ، اور انہیں کے پہلو کے اندر آپ کے پوتے امام زین العابدین ہیں، اور انہیں کے ساتھ آپ کے پڑ پوتے امام جعفر صادق ہیں، اور انہیں کے ساتھ رسول اللہ کے چاچا حضرت عباس ہیں۔ آج بھی آپ بقی میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے موجود لوگ کہتے ہیں کہاں سامنے موجود ہے؟ میں نے کہا جہاں لال مال والوں کا جھرمٹ ہے وہیں پر حضرت زہرا کا مزار ہے کہ جو وہ لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو اللہ رب العالمین دبا عطا فرمائے، اور اللہ رب رب العالمین خاندان رسول کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پاکیزہ نسبت پر ہمیں حصہ عطا فرمائے جو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا حضور ہم تو جنت میں چلے جائیں گے جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے چاہنے والے تمہارے پیچھے چلے آئیں گے لیکن بہت کم لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو نسبتوں کی قدر کر جاتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا کے شور شرابے اور شور و غوغے میں اور دھوس اور رعونت اور فرعونیت میں ہمیں گم ہونے کی بجائے اس خاندان کا ادب کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے حضرت امام اہل سنت کے قول پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود حضرت امام ربانی مجدد شانی اپنے والد سے قادری چشتی سلسلے میں مرید ہیں ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوتا تھا تو وہ حضرت امام حسن حسین سید زہرہ کا نام لیتے تھے حضور سیدنا عبدالاحد حضرت مجدد الفسانی کے والد صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں تو آپ بعد میں جا کر حضرت میرے آقا خواجہ باقی باللہ سے مرید ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے ان تینوں سلسلوں کے اندر مرید آپ اپنے والد گرامی سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ مرید جو ہے اپنے والد گرامی سے ہیں حضرت شیخ عبدالاحد میاں قادری چشتی سہروردی تو آپ نے جب اپنے والد گرامی کو امام ربانی بڑوں کی بات امام ربانی جب اپنے والد صاحب کو آخری عمر میں دیکھا تو وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے اہل بیت سید زہرا حسنین کریمین کا تو آپ خود فاروق ہی ہیں نا فاروق اعظم کی اولاد اور وہی کر سکتے تھے حضرت عمر نے خود پوری زندگی اہل بیت کے ادب میں گزاری ہے تو حضرت امام ربانی نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ اس ذکر کے تکرار کا سبب کیا ہے کیونکہ شیخ بھی آپ کے اور آپ مرید ہیں اور سلسلہ بھی مجدد نقشبندیہ ہے بال کی بال نکالنا اور بالکل گہرا اور مراقبہ اور نتائج کی فکر کی طرف جانا تو وجہ پوچھا کہ میرے شیخ یہ کیوں ہیں تو آپ نے آنکھ بند کر کے کہا کہ بیٹے احمد امام ربانی کا نام احمد تھا فرما بیٹے احمد اس بات کو سنو میرے قلب پر آپ تک ایک زمانے سے لے کر اب تک یہ نزاق وقت ہے یہی واردات ہو رہی ہے کہ جس نے ان خاندان کا ذکر کر لیا خدا اس کو مرتبہ ایمان عطا فرمائے خدا اس کو مرتبہ ایمان عطا فرمائے گا مولا مرتضیٰ اور سارے خاندان پر اعلیٰ حضرت سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عترت رب لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر کیا جملہ لے لیا امام احمد رضا کہ الفاطمۃ بزغۃ منی کا ترجمہ آپ دیکھیے فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوثی رب لاکھوں سلام سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ یہ لقب مبارکہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام کیا رضا کیا بات رضا اس چمن ستانِ کرم کی زہرا ہے کلیل جس میں حسین اور حسن پھول الفاتحہ بلغ الاولى بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مولا کے تمام حاضرین کی جائز مرادیں خاندان اہل بیت سیدہ زہرا کی پاکیزگی عفت و پارسائی اور بلندی اور ذات مصطفیٰ جان مصطفیٰ سے جو نسبت ہے اس کے صدقے تمام حاضران محفل اور جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ پوری دنیا سے موجود ہیں مولا کریم برکتیں سعادتیں مقدر فرما تمام جائز مرادیں پورا فرما وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ